من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي بارے دیگر درود بھیجے گا محمد علیہ وسلم انقلاب اسلامی ایران کی سالگرہ کے موقع پر آپ تمام مومنین و مومنات کی خدمت میں مبارکباد پیش کرتا ہوں. وہ انقلاب کے جس کی عظمت کے لیے امام خمینی نے وہ جملہ ارشاد فرمایا کہ ہمارا یہ انقلاب نور کا دھماکہ تھا, انفجار نور بود, ایک ایسا دھماکہ کہ جس کے بعد دنیا کے اندر تاریکیاں مٹ گئیں اور اس انقلاب نے آ کے تاریکیوں کی نشاندہی نہیں کی بلکہ تاریکیوں کو مٹا دیا, کیونکہ جہاں نور آتا ہے وہاں تاریکی ختم ہو جاتی ہے. ایک ایسا انقلاب کہ جس کی برکتیں الحمدللہ بے شمار, اور ان کا محاسبہ کرنا اتنا آسان نہیں ہے. اس کو جو موضوع مجھے دیا گیا اس کے حوالے سے آپ کے سامنے کچھ آرائش کو پیش کروں گا اور پھر زحمتوں کو تمام کروں گا. ہمارا موضوع ہے انقلاب اسلامی ایران, تاریخ اور اس کے عوامل. اگر ہم ایک تاریخی حادثے کو دیکھنا چاہیں تو اس کے بارے میں بعض اہل نظر یہی بیان کرتے ہیں کہ ایک تاریخی حادثہ ایک دم سے وقوع پذیر نہیں ہوا کرتا. تاریخی حادثہ ایک تاریخی سیر اور حرکت طے کرتے ہوئے اپنے نتیجے تک پہنچتا ہے, اور اسی طرح جب ہم کسی تاریخی حادثے کو, کسی واقعے کو دیکھنا چاہیں, اس کی تجزیہ و تحلیل کرنا چاہیں, تو اس سے پہلے ہمیں اس کی سیر کو, اس کی حرکت کو دیکھنا پڑے گا. اس عنوان سے اگر انقلاب اسلامی ایران کو بھی دیکھا جائے تو یقیناً اس کا واسطہ گزشتہ کئی صدیوں سے بنتا ہوا نظر آئے گا. اس کو جب ایرانی کریکلم میں, سلیبس میں ڈیزائن کیا گیا تو انہوں نے اپنی نوجوان نسل کو انقلاب سمجھانے کے لیے ایران کو تین حصوں میں تقسیم کیا ہے. ایران کی تاریخ کو, پہلی تاریخ ایران کی ابتدا تہذیب و تمدن کے حوالے سے اور قبل از اسلام تک ہے. دوسرا دور جو انہوں نے اپنی کتابوں میں اپنے نوجوانوں کو انقلاب سمجھانے کے لیے کیا وہ ظہور اسلام سے لے کر اور ساسانی حکومت تک ہے, اور تیسرا دور ہے صفویوں کی حکومت سے لے کر اور آج تک کی تاریخ, یعنی خود صفوی حکومت کے دور سے, کہ جو تقریباً 10ویں صدی ہجری سے تعلق رکھتی ہے. صفوی حکومت 907 ہجری کے اندر اس حکومت کا ایک قیام عمل میں آیا تھا, اور اس کے بعد سے لے کر جو تیسرا دور انہوں نے اپنے کریکولم میں رکھا ہے وہ آج تک کے دور کو اپنے اندر شامل کرتا ہے. شاید اس کی ایک وجہ جو میری سمجھ میں آئی وہ یہ کہ صفوی حکومت وہ دور ہے کہ جب ایران کے اندر باقاعدہ شیعہ مذہب کو رسمی مذہب کے طور پر قبول کیا گیا, شیعہ مذہب کو رسمی طور پر پھیلایا گیا. شاید اس عنوان سے یہ تین انہوں نے ادوار تقسیم کی, اور انقلاب کے لیے الگ دور میں نے ان کی کریکولم بکس میں نہیں دیکھا ہے. صفوی حکومت سے لے کر اور آج تک وہ ایک ہی دور اس کو شمار کرتے ہیں. اس میں بے شمار تبدیلیاں ہیں, بے شمار انقلابات آپ چھوٹے چھوٹے کہہ سکتے ہیں, یعنی وہی جس کو ہم نے شروع میں کہا کہ تاریخی ایک سیر ہے, اس کے نتیجے میں یہ واقعہ, یہ ایک عظیم کارنامہ انجام پایا کہ جس کو ہم انقلاب اسلامی کے نام سے یاد کرتے ہیں. اگر میں اس تاریخ کو بیان کرنا چاہوں تو مجھے بہت ساری چیزوں کو آپ کے سامنے بیان کرنا پڑے گا, کہاں کہاں کون کون سے انقلابات تھے, لیکن میں نے اس کو شارٹ لسٹ کیا. اور میں نے, چونکہ ہم امام خمینی کے نام سے انقلاب اسلامی کو جانتے ہیں, رہبر نے فرمایا کہ یہ انقلاب ہمارا امام خمینی کے نام کے بغیر ہرگز بھی قابل شناخت نہیں ہے, یعنی جڑا ہوا ہے امام کے نام سے. چونکہ وقت بھی محدود ہے, اس محدود وقت میں صرف ہم اس تاریخ کے اوپر بات کرنا چاہیں گے کہ جو امام خمینی کی شروع کردہ تحریک ہے. کب سے امام خمینی نے اس تحریک کا آغاز کیا, کب سے, کن کن حادثات سے گزرتے ہوئے, کن کن واقعات سے گزرتے ہوئے یہ انقلاب وقوع پذیر ہوا. اگر اس اعتبار سے دیکھیں تو تھوڑی سی ایک تاریخ یہ بنتی ہے ایران کی کہ دوسری جنگ عظیم کے بعد دنیا جن دو قطبوں میں تقسیم ہو گئی, اور اس میں امریکہ میں اور رشیا میں باقاعدہ سپر پاور ہونے کی ایک رسہ کشی کا آغاز ہوا, آپس میں ایک طاقت کا جو ہے وہ آغاز ہوا. اس زمانے سے اس انقلاب کی تاریخ کو جوڑا گیا ہے ایرانی بکس کے اندر، جہاں وہ انقلاب اپنے نوجوانوں کو سمجھانا چاہتے ہیں وہاں پہ۔ یہ وہ زمانہ، اس کے بعد دوسری جنگ عظیم کے بعد سے بات کی بات آغاز شروع کر رہا ہوں، امام خمینی کی تحریک جہاں سے شروع ہوئی 1961، وہ زمانہ ہے کہ جس میں ایران میں مرحوم آیت اللہ بلوچردی کے نام سے آپ سب واقف ہیں، ایران کے مراجع میں بہت بڑا نام ہے، اور جنہوں نے قوم آ کر تشیع کی رہبریت کو سنبھالا، اپنے ہاتھ میں لیا، اور خود آیت اللہ بلوچردی کو قوم لانے میں امام خمینی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ کا بہت بڑا کردار ہے۔ امام خمینی نے آیت اللہ بلوچردی کی شخصیت کو متعارف کروایا، پہچانوایا، قوم میں لے کر آئے، حوزے میں علماء کے درمیان ان کی ایکسیپٹنس بہت زیادہ بڑھی، اور اس کے بعد انہوں نے بہرحال ایک بہت بڑا کردار تاریخ تشیع میں ادا کیا۔ آیت اللہ بلوچردی کی رحلت ہوتی ہے 1961 میں۔ اس زمانے میں وہاں محمد رضا کی حکومت تھی۔ محمد رضا کی حکومت، جیسے میں نے عرض کیا کہ رشیا اور امریکہ کے درمیان جنگ تھی قدرت کی کہ کون جو ہے وہ سپر پاور ہے۔ اس زمانے میں کچھ ممالک کا رجحان رشیا کی طرف تھا، کچھ کا جھکاؤ امریکہ کی طرف تھا۔ محمد رضا خان کی حکومت، اس سے پہلے کی جو حکومتیں تھیں ان کا جھکاؤ رشیا کی طرف تھا، جو ایران کی تاریخ بتاتی ہے۔ دوسری جنگ عظیم کے بعد سے یہ جھکاؤ امریکہ کی طرف بڑھنا شروع ہوا، لہذا امریکہ نے آہستہ آہستہ اپنے اثرات کو ایران کے اندر پھیلانا شروع کیا، اور خود محمد رضا انہی افراد میں سے تھا، رضا خان اس محمد رضا کا باپ، کہ جس کو برطانیہ نے بٹھایا تھا، اور اس کے بعد امریکہ کی مداخلت پر رضا خان ہٹا اور محمد رضا اس کی جگہ حکومت میں آیا تھا، یہ تاریخ بتاتی ہے۔ جب 1961 آیا، آیت اللہ بلوچردی کی رحلت واقع ہوئی، یہاں پر حکومت کو یہ احساس ہوا کہ اب ہمارے مقابلے میں کوئی روحانی قوت اتنی اسٹرانگ نہیں ہے کہ ہم کوئی فیصلہ کرنا چاہیں تو اس فیصلے کی راہ ہمیں رکاوٹ بنے۔ ایک چیز بس ذہن میں رکھیے گا کہ ایران کی تاریخ کے اندر علماء کی پیروی، مجتہدین کی بات کو مانا جانا، یہ بہت پرانی اپنی تاریخ رکھتی ہے۔ حتیٰ وہ واقعہ آپ سب نے سنا ہوگا کہ جب آیت اللہ حسن شیرازی نے تمباکو کے حوالے سے فتویٰ دیا تھا کہ جس میں تمباکو کے ذریعے سے قبضہ کرنے کی کوشش کی جا رہی تھی ایران کے اوپر، اور انہوں نے اس چیز کو سمجھتے ہوئے فتویٰ دیا تھا کہ آج سے تمباکو کا استعمال حرام ہے، اور گویا ایسا ہے کہ جس نے تمباکو استعمال کیا وہ اس طرح گویا اس نے امام زمانہ سے جنگ کی۔ تو تاریخ نے بیان کیا کہ حتیٰ شاہ کے اپنے محل میں اس دن کے بعد سے حقہ توڑ دیا گیا تھا۔ شاہ نے اپنی بیوی سے کہا کہ حقہ پینا ہے، حقہ لے کر آؤ۔ اس نے کہا کہ کیسا حقہ، تم نے سنا نہیں کہ مجتہد نے فتویٰ دے دیا کہ آج کے بعد تمباکو کا استعمال حرام ہے۔ اتنا زیادہ نفوذ تھا مرجعیت کا۔ یہ ذہن میں نقطہ رہے گا تو ہم انقلاب کو آسانی سے سمجھ پائیں گے۔ اس کے بعد اب حکومت یہ سمجھ رہی تھی کہ آیت اللہ بلوچردی جیسی عظیم شخصیت جو دنیا سے جا چکی ہے، بظاہر حوزہ جو ہے وہ شاید یا بے وارث ہے، اس کا کوئی سرپرست نہیں ہے، یا کوئی اتنی اسٹرانگ قیادت نہیں ہے جو راستے میں رکاوٹ بنے۔ نتیجے میں آہستہ آہستہ یہاں پر کچھ قوانین ایسے لانے شروع کیے گئے کہ جو اسلام کے خلاف تھے۔ سب سے پہلا قانون جس کو بحیثیت رہنما، بحیثیت مرجع، بحیثیت مجتہد امام خمینی نے اپوز کیا، وہ 1962 میں آیا، 1962 میں۔ اس قانون کے تحت، اس قانون میں کیا چیز شامل کی گئی؟ پارلیمنٹ میں جو ممبرز ہوتے ہیں ان کے لیے یہ شرط ختم کر دی گئی کہ ان کا مسلمان ہونا کوئی شرط نہیں ہے، کوئی بھی ہو۔ دوسری اس سے بڑھ کے جو شرط ختم کی گئی وہ یہ کہ جب بھی کوئی پارلیمنٹ کا ممبر آئے گا تو ضروری نہیں ہے کہ وہ صرف قرآن کریم سے حلف لے، بلکہ قرآن کریم کے علاوہ کسی اور آسمانی کتاب سے بھی چاہے تو اس کی بنیاد پر حلف لیا جا سکتا ہے۔ مثلا ضروری نہیں ہے کہ اگر مسلمان بھی ہے تو وہ قرآن اٹھائے گا اور حلف لے گا، بلکہ جتنی بھی ادیانی کتابیں، تورات ہے، زبور ہے، کسی بھی آسمانی کتاب سے حلف لیا جائے گا تو وہ ایران کے قانون کے اندر معتبر ہوگا، اور اس شخص کی دینداری کو بھی اور اس شخص کی جو ہے وہ حیثیت کو قبول کیا جائے گا۔ یہ وہ پہلی چیز تھی جہاں امام خمینی نے پہلا اعتراض کیا۔ البتہ پہلا اعتراض میں اس معنی میں کہہ رہا ہوں کہ جہاں عنوان رہبر، مرجع، مجتہد یا ایک قیادت کی شخصیت بن کر انہوں نے اعتراض کیا، ورنہ اس سے پہلے بہت سی چیزیں ایسی ہیں کہ جہاں امام خمینی شریک رہے، حتیٰ جنگ میں شریک رہے، اعتراضات کیے، لیکن بحثیت ایک رہنما عالم پہلا اعتراض امام خمینی نے 1962 میں اس قانون پر کیا۔ تاریخ بیان کرتی ہے کہ اس سے پہلے تک کسی نے کوئی بات نہیں کی تھی۔ امام خمینی کے اس اعتراض کے بعد لوگوں میں، حتیٰ اس زمانے کے دیگر مجتہدین میں ہمت آئی، और फिर उन्होंने एतराज़ करना शुरू किया, और यहाँ तक कि ये एतराज़ इतना बड़ा कि ये एक अवामी तहरीक में तब्दील हुआ, और उसके बाद शाह को इस कानून को ख़त्म करना पड़ा। यानी दोबारा कानून पलटा और ये हुआ कि जो पार्लियामेंट का मेंबर होगा मुसलमान भी होगा और हलफ भी फ़कत कुरान करीम से ही लिया जाएगा तो मुतबर होगा। यहाँ से लोगों ने इमाम खुमैनी को पहचानना शुरू किया, इमाम खुमैनी की शख्सियत उनके सामने आना शुरू हुई, उनकी शख्सियत का वज़न लोगों के सामने आया। उसके बाद जब थोड़ा सा आगे बढ़े तो एक रेफरेंडम करवाने की कोशिश की, ये भी तकरीबन 1963 की बात है, अमेरिका ने उसको उसने इनकलाब सफ़ेद का नाम दिया शाह ने। इस इनकलाब सफ़ेद के अंदर कुछ इस तरह के 6 उसूल बनाए गए थे कि जिसमें शाह की हुकूमत को इख्तियार हासिल था, मुतलकुल अनानियत हासिल थी और लोग शाह को कबूल रखें, इस तरह के कुछ कवानीन थे। इमाम खुमैनी ने यहाँ पे आके दोबारा अलम एतराज़ बुलंद किया और कहा कि ये इंसानी हकूक़ के ख़िलाफ़ है, इस्लाम के ख़िलाफ़ है और बादशाहत का तसव्वुर नहीं है। इस तरह करके इमाम खुमैनी ने इस पर भी एतराज़ किया। उनके एतराज़ के नतीजे में ये रेफरेंडम इस तरह के हालात में आया कि मुश्किल हुआ, लेकिन उसके बावजूद बहरहाल चूँकि इमाम खुमैनी तारीख बयान कर रही है, तकरीबन इस एतराज़ में ज़्यादा अपने साथ उलमा को शामिल ना कर पाए, नतीजे में बहरहाल रेफरेंडम हुआ। उसके वो नतीज अलबत्ता नहीं आए जो शाह को मतलूब थे। यहाँ से जो शाह था मोहम्मद रज़ा, उसने इमाम खुमैनी की शख्सियत को पहचाना कि हमारे रास्ते की रुकावट, सबसे बड़ी रुकावट इमाम खुमैनी की शख्सियत है, इमाम खुमैनी की ज़ात है। इसके बाद थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं तो एक अहम वाक़या जिसको इनकलाब इस्लामी ईरान में बयान करने वाले किताबें जिन्होंने लिखी इस्लामी इनकलाब के वाले से बयान करते हैं कि वो टर्निंग पॉइंट था इनकलाब का, जहाँ से बाकायदा तहरीक का आगाज़ हुआ, और ये था कि जब इन दो महाज़ों पर शाह को शिकस्त हुई, इमाम खुमैनी की शख्सियत की वजह से उसको शिकस्त का सामना करना पड़ा, तो उसके कुछ अरसे बाद इमाम सादिक़ अलैहिस्सलाम की शहादत की मजलिस थी, मदरसा फैज़िया के नाम से एक मदरसा हौज़ इल्मे क़ुम में मौजूद है, उसमें मजलिस थी। वहाँ पर चूँकि उलमा इमाम खुमैनी के साथ साथ चलना शुरू हो गए थे, शाह को अंदाज़ा हो गया था कि इमाम खुमैनी आहिस्ता आहिस्ता तहरीक बना रहे हैं, उसके ख़िलाफ़ लोगों को जमा कर रहे हैं, मखसूसन उलमा उसके साथ क़ुम के अफराद इमाम के साथ शामिल हैं, लिहाजा शाह के हुक्म पर उस मजलिस में जो इमाम सादिक की शहादत के मौके पर मुनक़िद की गई थी फैज़िया में, बदतरीन तरीके से जो है वो कमांडोज को भेजा गया, उन्होंने बदतरीन तरीके से जुल्म का आगाज़ किया। कई उलमा, कई तलबा, कई फाजिल अफराद उस हमले में मारे गए। यानी इतना शदीद वो वाक़या था, बयान किया जाता है तारीख की किताबों में कि बास तालिब इल्मों ने हत्ता उस तशद्दुद से बचने के लिए कि जो कमांडोज कर रहे थे, सवाक वांग इंटेलिजेंस उसका नाम था सर्विस का, उसने इतना तशद्दुद किया था कि उसके तशद्दुद से बचने के लिए लोगों ने छत से कूदने को तरजीह दी कि इससे बेहतर कि हम इनके हाथों में लगे और ये हमें तशद्दुद करें, छत से कूद जाएं। यानी उन्होंने इस चांस को रखा कि शायद टांग बच जाएगी, शायद नहीं बचेगी, उसके बावजूद उनके हाथों में जाना गवारा नहीं किया, इतना तशद्दुद किया। बहरहाल बदतरीन वाकया और ये टर्निंग पॉइंट इनकलाब इस्लामी का तकरीबन बनता हुआ नज़र आता है। यहाँ से इमाम खुमैनी ने अपनी तहरीक का बाकायदा आगाज़ किया। इन शहदा के चेहलों का इमाम ने जिक्र किया और उसके बाद वो चेहलों आया 1963 में मुहर्रम के महीने में, और फिर उस चेहलों के अंदर इमाम खुमैनी ने बाकायदा बयान किया। अब इससे पहले कि इमाम खुमैनी मेम्बर पर आते और मुहर्रम के खिताबात शुरू होते, शाह की तरफ से एक और कानून आया, और उस कानून में शाह ने 3 नुकात तमाम लोगों के लिए फ़र्ज़ करार दिए, कहा कि जो भी मेंबर में जाएगा इन 3 नुकात को जो है वो बयान नहीं करेगा। पहली चीज़, शाह के ख़िलाफ़ कोई बात नहीं की जाएगी, किसी मजलिस के अंदर किसी को हक नहीं होगा कि वो शाह के ख़िलाफ़ कोई बात करे। दूसरी बात ये नहीं कहा जाएगा कि दूसरी बात ये थी कि इसराइल के ख़िलाफ़ कोई बात नहीं की जाएगी मजलिस के अंदर, ना शाह के ख़िलाफ़ बोलेंगे आप, ना इसराइल के ख़िलाफ़ बोलेंगे, ना यजीद के ख़िलाफ़ बोलेंगे, ना यजीदियत के ख़िलाफ़, वक्त के यजीद और यजीदियत के ख़िलाफ़। तीसरी बार उसने कही थी कि ये भी किसी को हक़ हासिल नहीं होगा कि मेंबर से ये कहा जाए कि इस्लाम को कोई ख़तरा है, इमाम खुमैनी पहले बयान कर चुके थे, लिहाजा उसने 3 नुकात पर मुश्तमिल एक एजेंडा दिया कि हर खतीब पर फ़र्ज़ है कि वही काम करे, नहीं तो फिर सख्ती की जाएगी। 3 चीज़ों को बयान किया। बहरहाल आशूरे का दिन आया और इमाम खुमैनी ने तकरीर की फैज़िया के شہدا کے چہلوں بھی اور عاشور بھی تھا. اس تقریر کا جو متن ہے اس متن میں, میں وقت کی کمی کے سبب اس کو اسکیپ کر رہا ہوں, اس متن کے اندر امام نے فقط اسرائیل کے خلاف ہی تقریباً بات کی ہے. اسرائیل اس زمانے میں شاید اتنا زیادہ واضح نہیں تھا لوگوں کے لیے, 1963 کی بات کر رہا ہوں. 1963 امام خمینی شاہ کے ساتھ جس دوسری قوت کو لپیٹا اپنے خطاب کے اندر وہ اسرائیل تھا. امام نے حتیٰ فیضیے کے واقعے کو نسبت دی اسرائیل کی جانب, امریکہ کی جانب بھی نہیں دی. امام نے کہا کہ جو فیضیہ کا واقعہ پیش آیا یہ اسرائیل نے کروایا, اسرائیل نہیں چاہتا کہ ہمارے ملک کے اندر مثلاً ترقی ہو, اسرائیل نہیں چاہتا کہ ہمارے نوجوان اسلام کی طرف راغب ہوں. پوری کی پوری تقریر امام کی اسرائیل اور شاہ کے خلاف تھی. اور اس کے بعد پھر یہ ہوا کہ اگلے دن کی صبح یعنی 11 محرم کی صبح اس تقریر کے جرم میں امام خمینی کو گرفتار کیا گیا. اب ذہن میں رکھیے گا کہ فیضیہ کے بعد حادثے کے بعد امام خمینی ایک تحریک کا آغاز کر چکے ہیں. اب جب امام خمینی کو صبح 3 بجے یعنی 11 محرم کی صبح 3 بجے 1963 میں گرفتار کیا گیا اور انہیں تہران منتقل کر دیا گیا, اب امام خمینی بہرحال ایک ایسی شخصیت بن چکے تھے کہ لوگ ان کی طرف مائل ہونا شروع ہو چکے تھے, لوگوں کا دل امام خمینی کے ساتھ ساتھ چلتا تھا اور لوگوں میں خبر پھیلنا شروع ہوئی. سب سے پہلا مظاہرہ امام خمینی کے لیے قم میں ہوا اور اس مظاہرے میں کئی افراد شہادت تک پہنچے چونکہ شاہ کی طرف سے حکم تھا کہ اوپن فائل کر دیا جائے, لہذا جو جو مظاہرین شریک ہوئے مظاہرے میں ان پہ فائر کیا گیا اور شہید ہوئے. اس کے بعد دوسرا مظاہرہ خود تہران میں ہوا, لیکن ان مظاہروں کے نتیجے میں بہرحال امام خمینی آزاد نہیں ہوئے. لیکن 3 نکات کو بیان کیا مورخین نے جو انہوں نے انقلاب کی تاریخ لکھی ہے, کہتے ہیں کہ ان مظاہروں کے نتیجے میں پے در پے مظاہرے ہوتے چلے گئے, امام خمینی آزاد نہیں ہوئے, 3 نتائج حاصل ہو گئے تھے. پہلا نتیجہ یہ ہوا تھا کہ لوگوں میں وحدت پڑ گئی تھی چونکہ ان کا قائد ان کا رہبر رہنما قید میں تھا, تہران میں تھا, لوگ ایک دوسرے کے نزدیک آنا شروع ہوئے تھے. دوسرا کام یہ ہوا تھا کہ روحانیت یعنی علماء عملی طور پر میدان میں آ گئے تھے, لوگ علماء کے ساتھ ساتھ چلنا شروع ہو گئے تھے. یہ آپ جانتے ہیں کہ امام خمینی نے جب تحریک آغاز کی امام خمینی کی تحریک کے ساتھ ساتھ بہت سے نامور علماء شامل ہیں جن میں سے شہید مطہری, شہید مفتح, شہید بہشتی, شہید باہنر, اس طرح کے کئی افراد ہیں کہ جنہوں نے انقلاب کے لیے کام کیا. امام خمینی اگر جیل میں تھے, امام خمینی اگر جلا وطن تھے, تو یہ افراد تھے کہ جو امام خمینی کا نیٹورک بنے ہوئے تھے, کام کیا کرتے تھے. لہذا دوسرا فائدہ دوسرا نتیجہ یہ حاصل ہوا کہ روحانیت میدان میں آئی, لوگوں نے روحانیت کو پہچاننا شروع کیا, اس کے ساتھ چلنا شروع کیا. اور تیسرا فائدہ یہ ہوا کہ شاہ سے نفرت میں اضافہ ہونا شروع ہو گیا. امام خمینی جیل میں تھے اور ان علماء نے کام کیا, رہبریت کا لوگوں کو احساس دلایا, یہاں سے لوگوں کے دل میں شاہ کے خلاف نفرت بڑھی اور امام خمینی کی تحریک ایک عوامی تحریک بنتی چلی گئی. 1964 کی مارچ میں امام خمینی کو آزادی دی گئی, 1963 میں امام کو مئی میں قید کیا گیا, 64 مارچ میں آزادی دی گئی امام کو, امام خمینی واپس قم آ گئے. اب شاہ یہ سمجھ رہا تھا کہ ہم نے چونکہ 1 سال اس شخصیت کو قید میں رکھا ہے, لہٰذا 1 سال کی قید نے سبق سکھا دیا ہوگا, تھوڑا سا ان کے جوش جذبے میں کمی آ چکی ہوگی. نتیجے میں جب امام آزاد ہوئے تو ایک اور قانون تھا جس کو ایران کے اندر پارلیمنٹ میں منظور کروا لیا گیا, اس کو امام خمینی نے ذلت کا قانون قرار دیا تھا, اسارت اور قید کا قانون قرار دیا تھا. اس قانون کے مطابق یہ ہوا کہ جو ایک قانون ہے دنیا میں کہ اگر کسی ملک کی ایمبیسی اس کے افراد سیاسی پروٹوکول رکھتے ہیں, اگر فرض کیجئے کسی ملک کی ایمبیسی آپ کے ملک میں اس کا کوئی سیاسی سفارتکار کوئی کرنا واقعہ انجام دیتا ہے, اس سے کوئی حادثہ ہو جاتا ہے, کسی جرم کا شکار ہوتا ہے, تو آپ کا ملک اس کو سزا نہیں دے سکتا. ہوگا کیا, وہ اپنے ملک جائے گا اور وہاں اس پر سزا سنائی جائے گی اس کو, یا اس کے بارے میں فیصلہ کیا جائے گا, اس کے لیے کیس چلے گا. یہ قانون ظاہراً وین کے قانون کے اندر موجود ہے, آسٹریلیا میں وین جو اس کا وہ ہے دفتر وہاں پہ موجود ہوا تھا. اس قانون میں امینڈمنٹ کی گئی 1964 میں امام خمینی کو آزاد کرنے کے بعد, اس قانون میں امینڈمنٹ کی گئی ایران کے اندر, اور اس قانون میں یہ بھی شامل کر لیا گیا کہ سیاسی سفارتکار تو اپنی جگہ ایک اہمیت رکھتے ہی ہیں, حتیٰ امریکہ کے اگر فوجی بھی ہوں گے, امریکہ کا کوئی نظامی شخص بھی ہوگا, امریکہ کا کوئی بھی عہدے دار ہوگا, وہ اگر ایران میں کسی جرم کا شکار ہو جائے کسی جرم کو انجام دے گا, ارتکاب کرے گا, تو ایرانی قانون کے مطابق ایرانی حکومت کے پاس کوئی حق حاصل نہیں ہوگا کہ اس شخص کا محاکمہ کر سکے. یہ شخص واپس اپنے ملک بھیج دیا جائے گا اور وہاں پہ اس کے جو ہے محاکمہ کیا جائے گا. امام خمینی نے اس قانون کو کہا کہ یہ ذلت ہے, ہماری اسارت کا قانون ہے, قوم کے لیے اس سے بڑی اہانت اور کوئی نہیں ہو سکتی کہ باہر سے آیا ہوا مثلاً ایک سپاہی ہمارے کسی اعلیٰ ترین شخص کو بھی جو ہے وہ ہدف قرار دے, اس کو مارے, اس کے بارے میں جرم کا شکار ہو اور ہمارے پاس یہ حق حاصل نہ ہو کہ ہم اس کا محاکمہ اپنے ملک میں کر سکیں. اس قانون کے خلاف امام خمینی نے دوبارہ اپنی تحریک کو اٹھایا, لوگوں کو احساس دلایا کہ تمہارے اوپر بہت بڑا ظلم ہو گئے ہیں. نتیجہ یہ ہوا کہ امام خمینی نے اس تحریک کو اتنا شدت سے چلایا کہ بہرحال یہ قانون لغو کرنا پڑا, یہ قانون دوبارہ واپس لیا گیا, لیکن اس کے نتیجے میں امام خمینی کو ترکی اور پھر وہاں سے عراق جلا وطن کر دیا گیا. اب یہاں پہ امام خمینی 1964 میں تقریباً عراق جلا وطن ہو کے چلے گئے. امام خمینی کی غیر موجودگی میں, جیسے میں نے عرض کیا, کچھ نام آپ نے بیان کی, شہید بہشتی, شہید مفتے, شہید متحری, شہید باہنر, یہ پوری وہ ٹیم تھی جن لوگوں نے امام کی غیر موجودگی میں کام کیا. اب ہوتا یہ تھا کہ وہاں امام خمینی اپنی تقاریر کو ریکارڈ کیا کرتے تھے, وہ تقاریر ریکارڈنگ کی صورت میں آیا کرتی تھیں, یہاں پورے ایران میں پھیلا دی جاتی تھیں, لکھی بھی صورت میں آتی تھیں پھیلا دی جاتی تھیں. یہ نیٹورک الحمدللہ اپنی جگہ چلتا رہا, امام خمینی کی یاد لوگوں کے دل میں باقی رہی اور امام خمینی عراق جلا وطن ہو کے چلے گئے تھے. درود بھیجا محمد علی محمد. اس کے بعد تھوڑا سا آگے بڑھ جاتے ہیں اور 1977 کی طرف اگر ہم آ کے دیکھتے ہیں, اب یہ وہ عرصہ ہے 1964 سے 1977 جس میں امام خمینی جلا وطن عراق کے اندر, عراق کے اندر ایک واقعہ ہوتا ہے اور امام خمینی کے فرزند مصطفیٰ خمینی کی شہادت ہو جاتی ہے. مصطفیٰ خمینی کی شہادت کو امام خمینی کہتے ہیں کہ میرے لیے ایک خفی لطف ہے, خدا کا مخفی لطف ہے. آیت اللہ مصطفیٰ خمینی کی شہادت کو امام قرار دیتے ہیں. مصطفیٰ خمینی کی شہادت کے اوپر لوگ امام کو تسلیت پیش کرتے ہیں, لیکن ایران کے اندر ایک اخبار ہے, اس نے ایک آرٹیکل لکھا جس میں مصطفیٰ خمینی اور ان کے ذریعے سے امام خمینی کی اہانت شروع کی. اس نے یہاں سے دوبارہ وہ دبی ہوئی تحریک کہ جو موجود تھی لیکن دب گئی تھی, لوگوں کے سینوں میں موجود تھی, ایسا ایسا کام ہو رہا تھا, دوبارہ اس تحریک نے سر اٹھایا اور اس آرٹیکل کے خلاف پورے ایران میں مظاہرے ہونا شروع ہو گئے. پورے ایران کے اندر مظاہرے ہونا شروع ہو گئے اور اس کے بعد آہستہ آہستہ یہ تحریک اتنی بڑی کہ لوگوں نے اب اپنی جان کی پرواہ چھوڑ دی. قم کے لوگ باہر آئے, تبریز کے لوگ باہر آئے, ہر جگہ سے لوگوں نے نکلنا شروع ہوا. 1977 میں اس تحریک میں بہت زیادہ اضافہ ہو گیا. ایک جمعے کو طے کیا گیا ستمبر 1977 میں کہ اس جمعے کو مظاہرہ کیا جائے گا امام خمینی کی وطن واپسی کے لیے, مظاہرہ کیا جائے گا. تمام ایران کے جو اس وقت کے افراد تھے انہوں نے طے کیا, علماء جو انقلاب کے ساتھ ساتھ چل رہے تھے. اس جمعے سے پہلے شاہ کی طرف سے حکم آیا کہ ایران تہران کے ساتھ 11 شہروں میں مارشل لا یا کرفیو کا اس نے نفاذ کر دیا اور کہا کہ اب جو بھی باہر آئے گا اس کو مارا جائے گا. لیکن تاریخ انقلابی بتاتی ہے کہ لوگوں نے نعرے لگائے, نعرے لگاتے ہوئے باہر آئے کہ یا خمینی چاہیے یا موت چاہیے, کوئی دوسرا راستہ ہمارے سامنے موجود نہیں ہے, ہمیں خمینی واپس لا کے دو یا پھر ہمیں موت چاہیے, ہم تیار ہیں مرنے کے لیے. بہرحال کرفیو کے اعلان کے باوجود بے شمار لوگ روڈوں پر آئے اور شاہ کے حکم پر گولیاں چلائی گئیں اور اس واقعے کے اندر بے شمار لوگ شہادت کے درجے پہ فائز ہوئے. تہران میں ایک میدان ہے راؤنڈ اباؤٹ, اس کا میدان جالے کہا جاتا تھا اس زمانے میں, میدان شہدا کہتے ہیں. جو مجھے تعداد یاد ہے تقریباً 1500 افراد یا اس سے کچھ کم اور زیادہ کی تعداد تھی جو اس میدان اور گراؤنڈ میں شہید ہوئے تھے اس ایک دن کے اندر. بہرحال یہ وہ ٹرننگ پوائنٹس آ رہے ہیں انقلاب کے اندر کہ جہاں پہ لوگ تحریک کی سمت آگے بڑھ رہے ہیں. امام خمینی ابھی جلا وطن ہی ہیں لیکن یہ جذبہ لوگوں کے اندر موجود ہے اپنی اسی ٹیم کی وجہ سے جو امام خمینی نے بنائی ہوئی تھی. اس کے بعد ایک 3 نومبر 1977 کو واقعہ پیش آتا ہے, یونیورسٹی اسٹوڈنٹس باہر آتے ہیں, امام خمینی کی حمایت کرتے ہیں, دوبارہ وہی ہوتا ہے, شاہ کی طرف سے فائرنگ کا حکم ہوتا ہے اور یہاں پہ کچھ اسٹوڈنٹس شہید ہو جاتے ہیں. یہ واقعات ابھی چلتے ہیں لیکن آہستہ آہستہ نوبت یہ پہنچتی ہے کہ اب شاہ کو احساس ہونے لگتا ہے کہ میری زیادہ ایکسیپٹنس باقی نہیں بچی ہے. لوگوں میں غصہ بڑھتا جا رہا ہے, انقلاب کے لیے لوگ آگے بڑھتے جا رہے ہیں, شہادت سے ہرگز بھی اب کوئی خوف لوگوں کو باقی نہیں رہا، زیادہ شاہ کے پاس اب کچھ بچا ہی نہیں لوگوں کو ڈرانے کے لیے۔ ہوا یہ پھر اس کے بعد کہ مارشاء اللہ کا نفاذ کرتے ہیں نومبر 77 میں، اور یہاں پہ شاہ حکومت چھوڑ کے نکل جاتا ہے اپنی جگہ، شاہپور بختیار کو حکومت کا انتظام سنبھال اس کے ہاتھ میں دے دیتا ہے۔ جب شاہپور کی حکومت آتی ہے، امام خمینی یہاں سے دوبارہ جلا وطن کیے جاتے ہیں عراق سے، اور ان کو بھیجا جاتا ہے ترکی، تین دن کویت، تین دن کے بعد امام خمینی سے کہتا ہے کہ ہم آپ کو یہاں نہیں رکھ پائیں گے، آپ واپس چلے جائیں۔ لہٰذا اس کے بعد کوئی اسلامی ملک بظاہر قبول نہیں کرتا امام کو، اور امام جو ہیں وہ فرانس کی طرف چلے جاتے ہیں۔ تقریباً 4 مہینے فرانس میں رہنے کے بعد، اب چونکہ شاہپور کی حکومت ہے، شاہ جا چکا ہے، امام خمینی اعلان کر دیں کہ میں وطن واپس آؤں گا۔ 31 جنوری 1978 کو امام خمینی تقریباً 14 سالہ جلا وطنی گزارنے کے بعد آتے ہیں انقلاب ایران کے اندر، اور وہ آپ نے فلم میں دیکھا ہوگا بھی کہ امام خمینی کا شاندار استقبال کیا جاتا ہے۔ یہ استقبال اس وقت ہو رہا ہے کہ جب شاہ کی رکھی گئی حکومت، جو شاہپور بختیار وزیر اعظم تھا، وہ بھی موجود تھی۔ ایسا نہیں تھا کہ حکومت بالکل ختم ہو چکی تھی، شاہپور بختیار کی حکومت موجود تھی، اس کے باوجود لوگ انقلاب امام خمینی کا استقبال کرتے ہیں، اور امام بہشت زہرا میں جا کے تقریر کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میں اس حکومت کو ختم کروں گا۔ وہاں شاہپور بختیار کو باقاعدہ وقت دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ حکومت چھوڑ دو، اور 31 جنوری کو امام آتے ہیں، 10 فروری کو شاہپور بختیار کی حکومت کا باقاعدہ خاتمہ ہو جاتا ہے۔ اس وجہ سے ہم 10 فروری یا 11 فروری کو انقلاب کی سالگرہ مناتے ہیں۔ یہ بہت مختصر سی تاریخ تھی جس کو میں نے آپ کے سامنے سے بیان کیا وقت کی کمی کے سبب، کہ یہ انقلاب اتنی مراحل سے گزرا ہے۔ ان تمام مراحل کے اندر آپ نے صرف ملاحظہ یہ فرمایا کہ لوگوں کے اندر قیادت کی اطاعت موجود تھی، یعنی وہ جو آخری نقطہ پھر ہم نے بیان کرنا ہے، وہ عوامل تھے، تاریخ اور عوامل، یہ تاریخ تھی۔ عوامل کی عادت سے انقلاب کی سب سے پہلی چیز قیادت تھی، انتہائی مضبوط مخلص قیادت کا ہونا، اور قیادت کے ساتھ ساتھ جو چیز اہم ہوتی ہے، قائد کتنا ہی اچھا کیوں نہ ہو، اگر اس کی مطیع افراد نہ ہوں تو کبھی بھی انقلاب کامیاب نہیں ہوا کرتا۔ امام خمینی اس انقلاب کے اندر جو دوسرا اہم عامل ہے وہ ہے اطاعت، لوگوں کے اندر اطاعت کا جذبہ، اتباع کا جذبہ۔ تیسری چیز جو اس انقلاب کے عاملوں میں سے اگر بیان کی جائے تو قرار پائے گی، وہ خود شہادت طلبی، اور شہادت کے ساتھ ساتھ اپنی عزت کا احساس کرنا، استقلال طلبی، اس بات کا احساس کرنا۔ امام خمینی کی تقاریر میں جا بجا نظر آتا ہے کہ امام خمینی نے انسانوں کو اپنی حیثیت کے اعادے کی طرف دعوت دی ہے۔ شاید وہی چیز کسی اقبال نے خودی کے نام سے تعبیر کیا ہے کہ اپنے آپ کو پہچانو۔ امام خمینی کے اس انقلاب کے اندر بہت سی ایسی نکات ہیں کہ جو ان کے اہم تعلیم بنتے ہیں، ان تعلیمات میں سے ایک اہم نقطہ خود باوری ہے، یعنی سیلف کانفیڈنس، اپنے آپ کو پہچاننا، اپنے اوپر اعتماد رکھنا، جس کو استقلال کہا جاتا ہے۔ اور چوتھی چیز جو عوامل انقلاب میں سے ہم اس کو شمار کر سکتے ہیں، وہ وحدت تھی۔ علماء، دانشور، لوگ اور عام عوام، ان سب کا آپس میں مل جانا، ان سب کا ہاتھ میں ہاتھ دے کے آگے بڑھنا، ان سب کا ایک دوسرے کے اوپر اعتماد کرنا۔ اب تھوڑا سا تصور کریں کہ 14 سال تقریباً امام خمینی کی قیادت ایران میں موجود نہیں ہے، 14 سال سے زیادہ کچھ عرصہ ہے، لیکن اس کے باوجود یہ تحریک نہ دب رہی ہے نہ مٹ رہی ہے، قائد بظاہر موجود نہیں ہے، اس وجہ سے کہ یہاں پہ وہ ٹیم موجود تھی کہ جو یہ کام کر رہی تھی، اور وہ ٹیم بھی اتنی مخلص تھی، اس نے اپنے آپ کو حوادث کی زد پہ رکھا ہوا تھا کہ لوگوں کو یہ یقین تھا کہ اگر کبھی کوئی مشکل آئے گی تو پہلے یہ لوگ کھڑے ہوئے ہمارے سامنے، یہ مشکل کو اپنے اوپر لیتے ہیں، پھر ہم سے کہتے ہیں آؤ ہمارے ساتھ چلو۔ اس کے ساتھ اس انقلاب کے اندر جو تیسری چیز وحدت میں چیز ہے، وہ لوگوں کا ساتھ دینا، بازاری لوگ اس کے اندر شامل تھے، بازاری اس سے مراد تاجر افراد، تاجر افراد کا گروہ اس میں شامل ہو گیا، تجارت کرنے والا گروہ شامل ہو گیا، سارے لوگ آہستہ آہستہ جمع ہوئے تو یہ انقلاب اپنے جو ہے وہ وقوع پذیر ہوا، اور امام خمینی کی قیادت میں یہ انقلاب آ گیا۔ بس جو عوامل میں اگر بہت ہی مختصر سے، اس میں میں نے تین نکات کو آپ سے بیان کیا، جو عوامل ہیں، قیادت بہت اہم تھی، مخلص تھی، لوگوں کے درمیان ہر لحاظ سے موجود تھی، اس کے ساتھ ساتھ لوگوں میں وحدت، وحدت مختلف طبقات کے اندر وحدت، اور تیسری چیز جو تھی وہ علماء کا لوگوں کے درمیان رہنا اور کام کرنا اور شہادت طلبی. شہادت کا بس ایک واقعہ آپ کے سامنے بیان کر دوں کہ شہادت کا درجہ، شہادت کی اہمیت، شہادت سے لوگوں کا محبت کس حد تک تھی. شاید آپ میں سے بعض افراد نے ایک تصویر دیکھی ہو، اس تصویر میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ خاتون ہے وہ ایک جنازے پہ بیٹھی ہوئی ہے، اس کے سامنے خون آلود ایک جنازہ رکھا ہوا ہے اور وہ اس جنازے پہ پانی ڈال رہی ہے. یہ تصویر بظاہر ایک حقیقت پہ مبنی تصویر ہے. ایک شہید آتا ہے نوجوان، یہ جو خاتون بیٹھی ہوئی ہے اس کی ماں ہے جو اس کے سرانے بیٹھی ہوئی ہے، اور جو پانی ڈال رہی ہے اس پہ غسل دینے کے بہانے اس پہ پانی ڈال رہی ہے. وہاں اسی تصویر کے اندر یہ جملہ میں نے ایران میں بھی تصاویر میں لکھا ہوا دیکھا، اور یہاں پہ بھی وہاں بہشت زہرا میں یہ باقاعدہ تصویر لگی ہوئی تھی. اس میں اس ماں کے الفاظ تھے اور وہ لکھے تھے کہ بیٹا مجھے معلوم ہے کہ تم راہ خدا میں مثلاً شہید ہوئے ہو، اور راہ خدا میں شہید ہونے والوں کو ٹھیک ہے مثلاً غسل کی ضرورت نہیں ہوتی، لیکن میں تمہیں اپنے ہاتھ سے اس لیے غسل دے رہی ہوں کہ دشمن یہ نہ سمجھے کہ ہم شہدا دے کر گھبرا جاتے ہیں، دشمن یہ نہ سمجھے کہ ہم راہ خدا میں شہید دینے کے بعد بے بس اور لاچار ہو جاتے ہیں، بلکہ میں تمہاری ماں ہوتے ہوئے تمہارے جنازے پہ خون آلود جسم کے ساتھ تمہارے بیٹھی ہوئی ہوں، تمہیں غسل دے رہی ہوں دشمن کو بتانے کے لیے کہ دیکھو شہادت ہمارے لیے مایہ افتخار ہے، شہادت سے ہم گھبراتے نہیں. جیسی طرح وہ والا واقعہ جس میں خاتون نے تین بچے اپنے میدان جنگ میں بھیجے، پہلا بچہ آیا ماں نہیں روئی، دوسرا بچہ آیا نہیں روئی، تیسرے بچے بھی خاتون بہت روئی. لوگ سمجھے کہ چونکہ تیسرا بچہ تھا آخری امید تھی وہ بھی ختم ہو گئی، پہلے بچے پہ اس کو امید ہوگی کہ بھائی ابھی دو باقی ہیں ان کے سارے زندگی گزرے گی، دوسرے پہ بھی امید باقی تھی کہ ایک باقی ہے، اب تو تیسرا کوئی امید ہی نہیں بچی، اب اس کو رونا ہی چاہیے، اب تو اس کا رونا صحیح ہے. لوگوں نے اس کو صبر کی تلقین کی، دیکھو صبر کرو، تم نے دو بچوں کی شہادت پہ بھی تو صبر کیا، اس پہ بھی صبر کرو، خدا انشاءاللہ درجات بلند کرے گا، اس طرح کی باتیں کی. تو اس خاتون نے کہا کہ نہیں تم غلط سمجھ رہے ہو، میں اپنے اس بچے کی شہادت پہ نہیں رو رہی ہوں. لوگوں نے پوچھا پھر کیوں رو رہی ہو، اتنی بے صبری کیوں ہے؟ کہا اس وجہ سے رو رہی ہوں کہ اب میرے دامن میں کچھ بچا نہیں جو اسلام کی راہ میں پیش کر سکوں، میرا دامن اب اس بات سے خالی ہو گیا کہ میں خدا کی راہ میں کچھ دے سکوں، میں خمینی کے لیے مزید کچھ قربانی مہیا کر سکوں. بس عزیز دوستوں، یہ جذبہ اس قوم کے اندر آیا، اسی جذبے کے تحت، یعنی سب سے بڑا شاید عامل قیادت کے ساتھ ساتھ جو اس کے بعد جو سب سے بڑا عامل ہے وہی شہادت طلبی ہے، اور شاید اسی لیے امام خمینی نے اپنے اس انقلاب کو اگر ایک لفظ میں بیان کرنے سے کہا جائے کہ ایک لفظ میں بیان کر دیں کہ آپ کا انقلاب کس بنیاد پر کامیاب ہوا، تو امام نے جا بجا بیان کیا کہ ہمارے پاس جو کچھ ہے عاشورے کی بدولت، ہمارے پاس جو کچھ ہے وہ کربلا کی بدولت ہے، کیونکہ کربلا اور عاشورہ ہمیں شہادت اور شہادت کے ساتھ اس شہادت پر صبر اور استقامت کا درس دیتی ہے. اس لیے آپ لوگوں کا وقت نہیں لوں گا، درود بھیجیے محمد علیہ وسلم.